आइए जरा अब इंसान का तारुफ सुनते हैं और इनको सुनते वक्त फिर मुहासबा। लफ्ज़ ऐसे ज़बरदस्त हैं कि किसी भी लफ्ज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं। इसको सुनते वक्त आपने इस पारे के टॉपिक आरज़ुओं को सामने रखना है कि मैं क्या हूँ और मेरी आरज़ुएं क्या। हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से। लाइए ज़रा इसको बुंदे पहनाएं, इसको नाजायज़ कमाई के कपड़े पहनाएं, इसको अल्लाह की नाफरमानी की बड़ी सी गाड़ी में बिठाएं। कैसी लगेगी ये सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनी हुई शख्सियत? अल्लाह ने मिट्टी को हुस्न दिया हुआ, ये उसकी रहमत है, वरना हम अंदर से कुछ भी नहीं है। और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, दोबारा वही बात, मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर बना रहा हूँ। ज़रा इस जुमले को बदल के सोचें, मैं सोने से एक बशर बना रहा हूँ, मैं हीरे की एक कली बना रहा हूँ। हो सकता था ना? अल्लाह ने किससे पैदा किया? मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर बना रहा हूँ। फिर जब मैं इसे पूरा बना चुकूँ और इसमें अपनी रुख से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर जाना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, कि इसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया? इसने कहा, मेरा ये काम नहीं कि मैं इस बशर को सजदा करूँ जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहाँ से तू, क्योंकि तू मरदूत है और अब रोज़े जज़ा तक तुझ पर लानत है। इसने अर्ज़ किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज़ तक मोहलत दे। देखिए शैतान को भी पता है कि अल्लाह ही मोहलत देगा और क़्यामत को भी मानता है, तभी तो रोज़े जज़ा की बात कर रहा है, फिर भी गलत काम करता है। क्या पता चला? कि इस बात का पता चल जाना कि मरने के बाद आमाल का हिसाब होगा, इससे कोई जन्नत वाजिब नहीं हो जाती इंसान के ऊपर। फिर मुझे उस रोज़ तक के लिए मोहलत दे जबकि सारे इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है, यानी शैतान की भी दुआ कबूल हो गई। उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया इसी तरह मैं ज़मीन में इनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके इन सबको बहका दूँगा। कैसे पैदा करता है? पीछे पढ़ चुके हैं सूरत निसा में, वला उमन्नियन्नहुम, वो भी वही है जो आज इस वक्त हम तमन्नाओं पे बात कर रहे हैं। शैतान आरज़ुएं बढ़ाता है, आरज़ुएं पैदा करता है कि इंसान को खूबसूरत दिल फरेब दुनिया लगती है सिवाय तेरे इन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। ज़रा अपने आप से सवाल करें, क्या मुझ पर शैतान का फरेब चलता होगा? क्या मैं शैतान के दाव में आ जाती हूँ? इन पर तेरा बस न चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों पर चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे, यानी नफ्से अम्मारा के पीछे लग जाएंगे। और इन सब के लिए जहन्नुम की वईद है। कैसी जहन्नुम? लहा सबतु अबवाब लिकुल्ली बाबे मिनहुम जुज़ुम मक्सूम। ये जहन्नुम जिसकी वईद इब्लीस के पैरोकारों के लिए की गई, इसके सात दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उसमें एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया। यानी जैसे अमल होंगे ना वैसे दरवाजे से गुजारे जाएंगे। एक चोरों के लिए होगा, एक जानियों के लिए, एक शराबियों के लिए दरवाज़ा होगा। असाइंड होंगे दरवाजे, उनकी सीट्स रिजर्व होंगी और जब गुजरेंगे तो लोग देख लेंगे कि ये क्या करतूत करके दुनिया से आए हैं। बखिलाफ इसके जो मुत्तकी लोग हैं उनका क्या हाल होगा? इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे और इनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ, बेखौफ व ख़तर, कोई खौफ नहीं, कोई शैतान अब तुम्हारे पीछे नहीं लगा जो तुम्हारी जन्नत से तुमको दूर करे। इनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खोट खपट होगी हम इसे भी निकाल देंगे। वो आपस में भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। इन्हें ना वहाँ किसी मुशक्क़त से पाला पड़ेगा और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। अल्लाह अकबर। लेना चाहते हैं? है तमन्ना तो आज दिलों को खाली कर दें कीनों से, आमने सामने बैठे। जब दिल में कीना होता है ना बंदा फेस ही नहीं करता। जन्नत में अल्लाह ताला एक दूसरे के सामने बिठाएंगे। کبھی بھی تھکن ہو نا آپ کو تو جنت کو یاد کر لیں, وہاں کوئی تھکن نہیں ہوگی. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. دو مختلف صفات, کس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور کس کے لیے عذاب علیم ہے؟ جو ساری زندگی کا گناہ گار اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لے. آپ دیکھیے کہ جب ہم گناہ کر کے آتے ہیں نا تو گلٹ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کس منہ سے اللہ کو پکاریں, اتنے تو گناہ کیے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے یہ کب کہا کہ نیکیاں لے کر آؤ؟ سارا دن انسان گناہوں میں ملوث رہتا ہے, اللہ پانچ بار اس کو نمازوں کی صورت میں دھوتے ہیں, بالآخر سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں, حل من مستغفر, کوئی ہے جو بخشش طلب کرے؟ بندہ کہتا نہیں اللہ میں کس منہ سے آؤں, میں نے تو سارا دن اتنے گناہ کیے. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ کب کہا کہ تم نیکیاں لے کر آؤ؟ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ گناہ لے کر آؤ اور میں ان کو معاف کر دوں گا, ایسے معاف کر دوں گا کہ جیسے تم نے کیے ہی نہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ نکلے, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو بارش کی دعا کرنے کے لیے کھلے میدان میں گئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ بارش ہو جائے. خیر جب وہاں گئے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس محفل میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت گناہ گار ہے اور صرف ایک اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول نہیں ہوگی. نام نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے پردے رکھتے ہیں, لہٰذا آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. خیر موسیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ہم دعا کر رہے ہیں, قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ کوئی ایسی بات ہے جو ایک شخص کو گناہ گار ہے جس کی وجہ سے, نام نہیں بتایا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں, چند سیکنڈ کے بعد بارش شروع ہو گئی. موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ گار ہے اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی اور اب بارش بھی ہونے لگ گئی. کہا موسیٰ آپ کو نہیں پتا, آپ کی اس بات کو سنتے اس نے بیٹھے بیٹھے دل سے سچی توبہ کی اور اس نے توبہ کر لی تو میں نے بارش برسا دی. یہ ہے ستار الایوب. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. گناہوں کے گلٹ لے کر کیوں پھرتے ہو, گناہوں کے گلٹ لے کر کیوں پھرتے ہو؟ آؤ اپنی ماں کی طرح اپنے رب کے دامن رحمت میں پناہ لے لو. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ, جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر, تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے اچھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ اسباب کو دیکھ رہے تھے نا, اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھا اس وقت. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تم مایوس نہ ہونا. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوو, وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے, صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں, ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے, جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ بھیجے ہوئے لوط کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے, یعنی عذاب. واقعہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ ہود میں اور سورہ زاریات میں بھی بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں بھی آئے گا, آپ کہانی کی طرح اس کو سنیں. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں, لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو, تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے, بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے. یہ کون سی خوشی تھی؟ یہ خواہشوں کی خوشی تھی, امانیاں تھی, چھوٹی آرزویں, لسٹ تھا ان کا, گندی آرزو تھی. اور لوط کے گھر چڑھائے. لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں, مجھے رسوا نہ کرو, اللہ سے ڈرو. میرا مذاق نہ بنواؤ۔ وہ بولے، کیا ہم بار بار تجھے منع نہ کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو۔ تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ یہ کون سا نشہ تھا؟ یہ خواہشوں کا نشہ تھا، طول العمل کا نشہ تھا۔ اب دیکھیے کہ جذبات میں جب انسان بہہ جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ اپنی عزت تک دے کے آ جاتا ہے، اس کو اچھے بلے کا پتہ ہی نہیں چلتا، مال لٹا کے آ جاتا ہے، بیویوں کو بیچ کے آ جاتے ہیں جواری، اور سٹے میں لگا کے آ جاتے ہیں اپنی ساری دولت کو۔ اس خواہشوں کے نشے سے اپنے آپ کو کم کرنا ہے۔ ہم اس پارے کی روشنی میں اپنے لیے یہ دعائیں منتخب کریں کہ اللہ میرے دل میں سے ساری بیکار قسم کی خواہشات نکال دیں، ایسی چیزیں جو مجھے میرے مقصد سے دور کر رہی ہیں ان کو میری زندگی سے نکال دیں، اور میری تمناؤں، میری آرزوؤں، میرے خوابوں کو آخرت میں منتقل کر دے۔ آخر کار پو پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ اب دیکھیے کہ جہاں بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے بہت عبرت ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض جگہ ایسی ہیں، نام نہیں لیتی ایک جگہ کا، وہاں ایک زلزلہ آیا تھا اور لوگ بہت بدکاری اور فحاشی کے عالم میں ہی اس زلزلے کا شکار ہو گئے۔ اب وہاں بالکل اس جگہ پہ ایک فن پلیکس بن چکے ہیں، اور وہاں ایسی رائڈز ہیں کہ جو بالکل ویسی ہلتی ہوئی اور ٹیڑھی بلڈنگز اور گرتی ہوئی دکھائی گئی ہیں کہ زلزلہ آیا تھا تو کیسا لگ رہا تھا، اور وہاں جھٹکے محسوس کرائے جاتے ہیں۔ یہ عبرت لینے والی تو بات نہ ہوئی، اصل بات یہ کہ انسان اگر کسی حادثے سے بچ جائے تو اس کو غنیمت جانے کہ اللہ نے ایک اور موقع دے دیا توبہ کرنے کا۔ اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، سب سامنے ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، ساری ترقی ہاتھ میں رہ گئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اے نبی تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ کون سی ہیں یہ؟ سب من المثانی، سورۃ فاتحہ، بار بار پڑھتے ہیں نا نمازوں میں، دعاؤں میں، اتنی پیاری آیتیں کہ دل نہیں بھرتا ان کو پڑھنے کے بعد، ایسے لگتا ہے کہ حق ادا نہیں کیا۔ کہا صرف یہی نہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، اب تمہیں قرآن مل گیا، اب تم صاحب قرآن ہو، حامل قرآن ہو، تو کیا کریں؟ لا تمدن عینیک الی ما متعن بہ ازواجا منہم، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان لوگوں کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بڑا پیارا اصول ہے ان آیتوں میں کہ اللہ جس کو قرآن دے دے اس کو دنیا کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے پلٹ پلٹ کے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت ساری قربانیاں دے کر قرآن سیکھنے آتے ہیں، کوئی جاب چھوڑ کے آتا ہے، کوئی اسکول چھوڑ کے آتا ہے، کوئی دنیا کی رونقیں، محفلیں، پارٹیز چھوڑ کے آتا ہے، پھر تھوڑا سا آ جاتا ہے نا تو پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ ہائے، اصل میں وہ آگے نکل چکا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا ہوں، پھر وہ بہت بے چین ہوتا ہے، ہائے میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا چاہیے تھا، لوگوں کو کیا ملا اور تمہیں کیا ملا، تم اپنے اوپر رشک نہیں کرتے؟ سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے کہ یہ قرآن کیا ہے، ہو خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے پیارا ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہاں اسی بات کو دوسرے لفظوں میں بتایا، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کیا کل تک تو تم آرزوؤں کے پیچھے بھاگتے تھے، ایک ایک کپڑے کے پیچھے بھاگتے تھے، میچنگ کے بھاگتے تھے، ڈوریاں لینے بھاگتے تھے، کل تک تو تم سیل کے سائن دیکھ دیکھ کے ونڈو واچنگ کر رہے ہوتے تھے، ایک ایک واچر اور کوپن کو یوز کرنے کے لیے کتنے سو کا پیٹرول لگاتے تھے، اب چھوڑ دو، بہت تھک لیا، بہت ہانپ لیا، بہت کام لیا، آؤ اب اس کو دیکھو اللہ نے تمہیں کیا دیا۔ دیکھیے کہ ہیرے کی انگوٹھی مل جائے آپ کو تو کیا آپ لوہے کی بنی ہوئی وہ انگوٹھی یاد کریں گے جس کے اندر ایک شیشے کا نخ لگا ہوا تھا؟ بچپن کی اپنی کو رکھی ہوئی جیولری دیکھیں جو آپ کی امی نے آپ کو لے دی ہوگی، اور اب شادی کے بعد منگنی کے بعد آپ کو قیمتی زیورات ملنے لگ گئے، ہے کوئی تقابل؟ بس یہی چیز ہے، جس کے سامنے جنت ہوگی نا اس کو کبھی یہ دنیا نہیں رجھائے گی، کبھی دل میں بھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے جب ہم خواہشوں میں رہتے ہیں نا تو اس سے ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اچھی چیز ہے کہ ہائے ایسی آپ بھرتے ہیں کہ جیسے دل ہی گرنے لگا۔ میں سوچتی ہوں بعض عورتیں جو ڈرائیونگ کرتی ہیں اگر دوسری عورت کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی دیکھ لیں تو شاید گاڑی اس کو ٹکرا دے، لیکن جس کو جنت دکھتی ہے وہ پلٹتا ہے۔ آپ نے اگر جنت دیکھ لی ہے نا تو آپ غم نہ کریں، اپنے دل کی ٹھنڈک کو محسوس کریں، آپ اس قرآن سے جڑ گئے، اللہ نے آپ کو سب چیزوں سے بے نیاز کیا۔ شیطان بڑے وسوسے دے گا، دیکھو اسکول چھوڑ دیا نا کیریئر کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، جاب کہاں سے ملے گی، پھر عمر سے بڑھ جائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر پیسے نہیں ملیں گے۔ اللہ کہہ رہے مت دیکھو، لا تمدن عینیک، مدہ یا مدو کہتے ہیں لمبا کرنا، یعنی اپنی آنکھیں لمبی نہ کرو، یعنی کھول کھول کے آنکھیں نہ دیکھو، پھاڑ کے نہ دیکھو، اور یقین کریں جتنا قرآن آپ کے اندر جائے گا نا آپ ان چیزوں سے اتنے بے نیاز ہو جائیں گے آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کسی نے کیا پہنا ہے کیا کیا ہوا ہے، صرف یہ کہ اپنی نظر ان جنت کی چیزوں پہ دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورت کا حسن اتنا ہے کہ اگر وہ آسمان سے جھانک لے تو پورے مشرق سے مغرب میں روشنی آ جائے، جنتی عورت کے دوپٹے کا پلو، صرف ایک پلو آسمان سے گرا دیا جائے تو سورج کی روشنی اس کے آگے دب جائے۔ نہیں لینے، اللہ وہ دلوانا چاہتا ہے، اس لیے اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کو اس طرف شفٹ کرنا ہے انشاءاللہ، ہے ارادہ۔ لوگ سوچتے ہیں زندگی بور ہو جائے گی، ہائے بورنگ لائف، کوئی بورنگ نہیں ہوتی، سب کچھ وہی رہے گا، صرف آپ کا رخ چینج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے آپ کو سمجھانے کی۔ پس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، کسی سے نہ ڈرو، اور اگر لوگ کچھ کہیں تو انا کفینا کل مستہزئین، اور ہم تمہاری طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ان آیتوں میں ہم نے دیکھا آیت 91 کے آخر میں کہ الذین جعلوا القرآن عیدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہی صورت ہے جیسے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصے پہ عمل کر لینا، کچھ پہ نہ کرنا۔ جو چیز خواہشوں کے مطابق ہوئی اس کو لے لیا، اور جو خواہشوں سے ٹکرائی اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو آج ہم نے بھی قرآن کو ٹکڑوں میں کیا ہوا ہے۔ اللہ نے تو اتاری 114 صورتیں، اور ہم نے 5 صورتوں کا ایک پنچ سورہ بنا لیا، اور اس کو ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھیں اور اس کو پڑھ لیں اور بات ہے، لیکن بعض لوگ تو مہینوں دوسرا قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر کرنے کی بجائے ویسے ہی رکھ لیں اگر جیسا اللہ نے کہا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ اچھی ہدایت ملے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، کب؟ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آخری گھڑی تک اللہ کی عبادت۔ ایک امام تھے، غالباً امام احمد تھے، یا بعض کہتے ہیں حسن بصری بھی تھے، مختلف بزرگوں کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، کوئی عبد القادر جیلانی کا بھی خیر نام لیتا ہے، کوئی بھی ہو اس سے غرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سوئے ہوئے تھے تو ان کو آواز آئی غیب سے، جیسے آواز آتی ہے کہ فلاں تمہاری اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی ہے، اور اب تمہیں کوئی نماز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سن کے کہا کہ یہ مجھے کیسے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی تو آخری وقت تک عبادت کرتے رہے۔ تو میں نے کہا کہ تو یقیناً شیطان ہے جو مجھے برغلا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے جواب میں پھر آواز آئی کہ فلاں تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر زور سے کہا کہ اب میں ادھر سے تیرے ہاتھ نہیں آیا تو تو مجھے اب علم کا دھوکہ دے رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے اللہ نے بچایا۔ تو اب دیکھیے کہ حد تیاتی یقل یقین، موت تک کام کرنا ہے۔ مومن کی زندگی میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، ابو بکر کبھی ریٹائر نہیں ہوئے، عمر نہیں ہوئے، یہ تو موت کے ساتھ ریٹائرمنٹ ہوگی۔ کام کام کام، اور آرام قبر میں، نم کا نو متل روز۔ اور جو کام کے وقت میں آرام کریں پھر سوچیے رزلٹ کے دن ان کی شرمندگی اور رسوائی کیسی ہوگی۔